زمین پر رینگنے والے چلنے والے جانور سجدہ پذیر ہیں. وکثیر من الناس اور بہت سے انسان سجدہ کرتے ہیں. وکثیر حق علی العذاب اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن پر خداوند عالم کا عذاب آ کر رہے گا ان کے لیے حق کو ثابت ہے. ومن یبن اللہ اگر خدا متعال کسی کی اہانت اور توہین کرے فما له من مکرم پھر اس کا اکرام کرنے والا کوئی نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء خدا جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے. یہ آیۃ مبارکہ اپنے اندر اہم مطالب دیے ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے سامنے سجدہ پذیر ہے. عربی ادب کے اعتبار سے لفظ من زبر عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ افراد جو صاحبان عقل ہیں مثلا انسان اور ملائکہ اور جن یہ صاحبان عقل ہیں کہ جو خداوند عالم کی طرف سے مرد تکلیف یا ذمہ داریاں ہیں ان کی جنہیں یہ انجام دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ لفظ ہر شے کے لیے اطلاق ہوتا ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب خداوند عالم کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. پھر تفسیر بیان کی گئی چند نمونے مثلا سورج چاند ستارے اور زمین میں چلنے والے تمام جانور درخت پہاڑ یہ سب سجدہ کرتے ہیں. انسان بھی ان میں سے ایک ہے جو سجدہ کرتا ہے. سورہ اسراء کی 44 نمبر کی آیت میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحه. کائنات کی ہر شے خداوند عالم کو سجدہ کرتی ہے لیکن انسان اس تسبیح اور اس سجدے کو درک نہیں کر سکتا. بس کائنات کا ذرہ سجدہ کرتا ہے حتیٰ وہ ذرات کہ جو فرض کرے فرعون کے وجود میں اس کے مغز میں ہے یا نمرود و شداد کے مغز میں ہے یا شمر و یزید اور عمر سعد کے مغز کی جو سیلز ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. بس کائنات کی ہر شے سجدہ کرتی ہے. کیا یہ سجدہ بغیر شعور کے ممکن ہے؟ یعنی جو شے کسی کے سامنے سجدہ کرتی ہے وہ لاشعوری طور پر سجدہ کرتی ہو اسے فہم نہ ہو ادراک نہ ہو کہ میں سجدہ کر رہی ہوں. لہذا فلسفے کی گفتگو ہے. مولانا صدرہ نے ایک بات کہی ہے آیت ہی سے اس مطلب کو ظاہرا لیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے عاقل ہے چاہے وہ ایک ذرہ ہی کیوں نہ ہو وہ شعور عقل رکھتا ہے. وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور معرفت کے ساتھ سجدہ کرتا ہے. اس لیے کہ سجدہ کرنا بغیر ان دو مقدمات کے قابل تصور نہیں کہ لاشعوری طور پر سجدہ کریں بغیر معرفت کے، بغیر تعقل کے. لہذا یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ جو ہے وہ باشعور ہے. یہ زمین باشعور ہے، اس کے ذرات باشعور ہیں، پہاڑ باشعور ہیں، فضا میں ذرات، مختلف کرات کے ذرات سب باشعور ہیں، مختلف سیارے باشعور ہیں. زمین کے شعور کے بارے میں سورہ زلزال میں ارشاد ہے، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. روز قیامت زمین خبر بیان کرے، خبریں دے گی، بس اس میں خبر لینے کی صلاحیت ہے کہ وہ انسان کے اعمال کو محفوظ کر سکتی ہے. اس کی بنیاد پر سورہ یاسین کی آخری آیات میں یہ بات آئی ہے کہ خداوند عالم روز قیامت انسانوں کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس دن انسان کے ہاتھ کلام کریں گے، انسان کی ٹانگیں کلام کریں گے. سوانا یہ کہ حتیٰ انسان کے وجود کے ذرات میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر شے کو اپنے وجود میں محفوظ کر رہے ہیں اور اسے ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جب موقع ہے. زمین کے بارے میں، انسان کے اعضا جوارح کے بارے میں، یہ تمام باتیں قرآن کریم میں ہیں. بس یہ کائنات باشعور کائنات، ہم کسی ذرے کو یا کسی مقام کو یا مکان کو یہ تصور نہ کریں کہ یہاں کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہمارا عمل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو رہا. ہر شے محفوظ ہے، ہر شے عاقلانہ طور پر محفوظ ہے. بس جب یہ بات ثابت ہو گئی تو کائنات کی ہر شے خدا کو پہچانتی ہے اور سجدہ کرتی ہے. اب یہ سجدہ جو ہے ارادے کے ساتھ ہے یا فقط شناخت کے بعد وہ خدا کا سجدہ کرتی ہے بغیر ارادے کے، یا ارادہ بھی ہے؟ وہ علماء کے جو اہل عرفان ہیں اور مثلا تصوف اور اس طرح کے علوم سے مزین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارادہ بھی ہے، بغیر ارادے کے ممکن نہیں ہے. بس فرق یہ ہے کہ یہ تمام اشیاء انسان کے علاوہ ارادہ اور شعور رکھتی ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے اس عبادت اور سجدہ کرنے میں روح گردانی نہیں کرتی، اپنے اس عمل کو ہمیشہ سے انجام دے رہی ہیں جب تک یہ نظام باقی ہے، انجام دیتی رہے گی. جیسے ملائکہ جو حکم دے دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، کسی ملک نے، کسی فرشتے نے اپنی مرضی سے کبھی کسی خدا کے حکم کو انجام نہ دیا ہو یا بغیر اجازت کے انجام دیا ہو، ایسا نہیں. شیطان نے اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ غلطی کی تو وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا جو فرشتوں کے سب میں جا کھڑا ہوا تھا. یا بعض لوگ مثال دیتے ہیں، مثلا فرشتہ کہتے ہیں فطرس کو کہ جس نے اپنے مقام کو جو ہے وہ زائل کیا اور پھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری لے کر جو ملائکہ آ رہے تھے ان سے توسل کیا اور وہ مثلاً ٹھیک ہو گیا، تو وہ بھی ظاہراً فرشتہ بمانے ملک نہیں تھا, وہ بھی شیطانی کی طرح کی ہوئی مخلوق تھا کہ جو ترقی کر کے فرشتوں کے صف میں کھڑا ہو گیا تھا, فرشتہ کہلایا. مگر نہ فرشتہ اگر بمانے عقل خالص اگر لیا جائے تو وہ خدا بند عالم کی کسی حکم کی روگردانی نہیں کرتا تھا, ان کے اس کا مقام جو ہے وہ ظاہر ہو, اس کا مقام کم ہو. یہ کمی اور زیادتی کا تصور جو ہے وہ اس طرح کے ملائکہ میں نہیں ہے. جہاں پہ بھی کمی کا تصور ہے وہ مثلا اس طرح کی مخلوقات ہیں. بہرحال کائنات کا ذرہ اور یہ ملائکہ یہ بھی ارادہ رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. ملائکہ کی عبادت معلوم ہے, روایات میں بھی آئی ہے بتاشا کہ جو سجدہ کر رہا ہے بہت سے ایسے ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ کر رہے ہیں, رکو میں تو رکو میں ہزاروں سال سے. لیکن جو چیز قابل تفہیم ہے, سمجھنے اور سمجھانے کے قابل ہے, وہ ذرات کا سجدہ اور عبادت کرنا ہے. یہ ایک قرآن کریم کی آیات میں آیا ہے, اسے قرآن کریم نے بیان کیا. اب یہ ذرات جو سجدہ کرتے ہیں, اور علماء کہتے ہیں کہ اس سجدے کا نام رکھتے ہیں سجدہ تکوینی, یعنی ان کی خلقت میں یہ بات پوشیدہ ہے, ان کی ذات میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کو پہچانے اور سجدہ کرے, اور کبھی بھی اس سجدے سے روگردانی نہیں کرتے. اس کے مقابلے میں ایک سجدہ ہے جو سجدہ تشریعی ہے, یعنی انسان جو سجدہ کرتا ہے, یعنی جو عمل وہ بلوغ اور بالغ اور عاقل ہونے کے بعد شریعت کی طرف سے تکالیف اور ذمہ داری آنے کے بعد انجام دیتا ہے, اس میں ارادہ بھی ہے, اختیار بھی ہے. یعنی جو چیز اضافی ہے وہ اختیار ہے. ذرات, ملائکہ میں بھی اختیار ہے, لیکن وہ کبھی بھی خدا و عالم کے حکم کے خلاف نہیں کرتے. لا یعصون امر اللہ, خدا کے امر کی کبھی معصیت نہیں کرتے. لیکن انسان میں یہ اختیار جو ہے کبھی کبھی انحراف کا شکار ہوتا ہے, اور انسان ارادہ اختیار اور شعور کے ساتھ ایک تعداد سجدہ کرتی ہے, عبادت کرتی ہے, اور ایک تعداد جو ہے وہ عصیان اور مخالفت کرتی ہے. لہذا آیت نے بھی جو آخری لمحات ہے, یعنی آخری آیت کا حصہ ہے, اس میں آ کر یہ جملہ بیان فرمایا کہ وکثیر من الناس, بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں, وکثیر حق علیہ العذاب, اور بہت سے ایسے جن پر خدا و عالم کی طرف سے عذاب حتمی ہے, یعنی وہ معصیت کرتے ہیں, وہ گناہ کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں. پہاڑ, شجر, جانور اور دیگر تمام مخلوقات کے لیے یہ لفظ نہیں آیا کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مخالفت نہیں کرتے. لیکن انسان کی جب بات آئی تو اس پہ دو حصے کیے گئے. سجدہ تشریعی کی جہاں بات ہوئی, شریعت کے دائرے میں سجدے کی جہاں بات ہوئی, وہاں پہ اختیار بھی ہے, وہاں پہ پھر اپنے اختیار کو بعض استعمال کرتے ہیں مثبت, بعض منفی. تو جو مثبت استعمال کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں, اور جو منفی استعمال کرتے ہیں وہ ناکام ہے, ان کے لیے عذاب ثابت ہے, ان کے اوپر عذاب حق ہے. لہذا آیت نے جب اس مقام پر آیت پہنچی ہے تو ارشاد فرمائے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر عذاب ثابت ہے. اس کے بعد ایک کلی قانون بیان کیا خداوند عالم نے کہ جس نے بھی خداوند عالم کی مخالفت کی, چاہے وہ انسان ہے, ٹھیک ہے, انسان ہی مخالفت کرتا ہے اور کوئی مخالفت نہیں کرتی کائنات کی, نہ پہاڑ مخالفت کرتا ہے, نہ سورج, نہ چاند, نہ ستارے, نہ جانور, نہ درخت. یہ بھی مثال کے طور پر بیان ہوئے. مراد انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ سب عالم کی عبادت کرتی, سجدہ کرتی, مخالفت نہیں کرتی. انسان مخالفت کرتا ہے, ان میں سے ایک گروہ ہے کہ جو کامیاب ہو جائے گا, ایک گروہ ہے کہ جو ناکام ہوگا. اب جب وہ ناکام ہو گیا تو اس کی کوئی حیثیت اور کوئی عزت خدا کی نگاہ میں نہیں. آیت آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ وَمَن يُحِنِ اللَّهُ, خدا اند عالم اگر کسی کو ذلیل کر دے پھر اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں, پھر اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. لہذا قرآن کریم کے بعض آیات میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص روز قیامت حساب سے نکل گیا, پاس ہو گیا, وہ کامیاب, اور جو اس دن پاس گیا وہ ذلت و خواری کا شکار ہو جائے گا. لیکن اس کی بنیاد اسی دنیا کے اعمال ہے. خدا بند متعال خامخواہ کسی کی توہین نہیں کرتا, اس کا نظام, اس نظام کی جو مخالفت کرے گا وہ خود اپنے لیے اپنے اعمال کے ذریعے توہین کے راستے کو اختیار کرے گا. خدا بند عالم اگر کسی کی اہانت کر دے تو اس کا کوئی اکرام نہیں کر سکتا, اور خدا اند عالم اگر کسی کا اکرام کرے تو اس کی کوئی توہین نہیں کر سکتا. چاہے ظاہری طور پر مثلا دنیا والوں کی نگاہ میں کتنی ہی وہ مثلا توہین شمار کی جائے. اس کی بے تحاشا مثال ہے, آدم سے لے کر تمام اہل حق کہ جنہوں نے خدا اند عالم کے لیے تمام اس دور کے باطل قوتوں سے ٹکر لی, مقابلہ کیا. مثلا حضرت ابراہیم نے کو توڑ دیے, اس وقت کے بادشاہ نے انہیں پکڑ لیا, لوگوں کے سامنے کھڑا کیا. آیا یہ توہین ہے؟ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کوئی کہہ کے توہین ہے, لیکن یہ ایک اعلیٰ مقام کی طرف لے جانے والی ہے حضرت ابراہیم کو, اور وہ لے گئی. پھر آخر وہ مقام نبوت سے گزر کر مقام رسالت ہو امامت تفائز ہو, بس یہ اعلیٰ درجات لینے کے لیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ رسول گرامی نے تبلیغ کا جب آغاز کیا کس طرح سے لوگوں نے مذاق اڑایا, تذلیل کرنے کی, اور بہت سے ایسے کام کیے کہ جو ظاہری طور پر مثلا آپ کی ظاہری مقام کو گرانے کے لیے, مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ رکوع میں ہیں, خانہ کعبہ کے سامنے آپ کے پشت کے اوپر جو ہے وہ جانور کے پیٹ سے نکلا ہوا جو فضلہ ہے یا اس کا جو شکم ہے, پیٹ ہے, وہ آپ کے پشت پہ لا کے رکھ دیا جاتا ہے مثلاً, یا جب آپ گزر رہے ہیں تو پتھر مارے جاتے ہیں. تو یہ ظاہری دنیاوی لوگوں کے نزدیک شاید ایک مرحلے تک تذلیل ہو, لیکن خدا اند عالم کے نزدیک یہ تذلیل نہیں ہے. یہ خدا اند عالم کے ساتھ کے سامنے ایک عظمت کا مقام ہے کہ ایک انسان خدا کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے, کہ پوری دنیا بھی اگر مجھے مارے تو میں اس کے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر پوری دنیا میری تذلیل کرے تو وہ میرے لیے کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے. خدا اگر میری تذلیل کرے تو یہ مجھے برداشت نہیں, اور خدا کی عزت افزائی میرے لیے عزت افزائی ہے, اور کیا کسی کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. یہی ہمیں نظر آتا ہے بھائی علیہ السلام کی زندگی میں, یہی کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس قدر ظاہری طور پر مثلا एक सिर नकाबेज मंजर नजर आता है कि जनाब मुख्तसर कादात शहीद हो गई, ख्याम को जला दिया गया, बीबियां जो है वो किस कैफियत का शिकार हुई, फिर उन्हें किस तरह से जो है वो कूफा और शाम ले जाया गया और जनाब जाहिरी तौर पर तजलील की गई। लेकिन ये तजलील जो है उन्हें किस मकाम पर ले गई खुदावंद आलम के सामने, किस आला दर्जे में फायज किया। तो जिन्नत और इज्जत का मकाम देने वाला खुदा है, क्योंकि किसी के सामने अगर कोई इंसान मसलन जिल्लत का शिकार होता है या इज्जत का शिकार होता है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। जिस चीज की अहमियत है वो ये प्याजा, अगर कोई मोमिन है मुतअक्किद है खुदा उनके आलम के कहने पर अमल करता है, कितना ही लोग मजाक उड़ाते उड़ाए उसका बर्दाश्त करना इस तजलील को उसके मकाम को बढ़ाता है, उसके दर्जे को बढ़ाता है, उसके दर्जे को बढ़ाता नहीं है। राह है हम में जितनी यानी ऐसी बातें कि जो उसके नफ्स को या आवाम नास के नजदीक उसकी जिल्लत का बायस है, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त करता है खुदा के लिए, ये खुदा के नजदीक इज्जत का बायस है, जिल्लत का बायस नहीं है। खुदा उसके मकाम को बढ़ाना चाहता है, लिहाजा इस इम्तिहान से उसे गुजारना है, गुजार रहा है, वो भी गुजर रहा है, जा रहा है, आगे पीछे नहीं आ रहा। बस ये वो मियार है जो ये आयत हमें देती है कि इंसान जो है वो लोगों की बातों पर कान न दे, खुदावंद आलम के हुक्म की पाबंदी करे। मसलन हमारे जो जिंदगी के मसाइल है उसमें आप देखें माशरे के मसाइल में, हम माशरे से डर के कितने काम है जो करते हैं, कितने काम माशरे से डर के खुदावंद आलम के कवानीन को तोड़ते हैं। वो ऐसा कह देगा यूं ये बात यूं हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये देखो कि खुदा क्या कहता है। बस अहले बैत क्या कहते हैं, कुरान क्या कहता है, वो मेयार है, लोग क्या कहेंगे उसकी अहमियत का, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अब मसलन एक शख्स है मिसाल के तौर पर, उसको जो है वो शादी करना जरूरी है, वाजिब है, वरना गुनाह में मुबतला हो जाएगा। अब वो शादी नहीं करता, लड़का हो या लड़की, कि जनाब लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं है, वलीमा नहीं करूंगा तो लोगों के सामने मुंह क्या दिखाऊंगा, जलील हो जाऊंगा। बस उसे दुनिया के सामने जिल्लत का इतना खौफ है, और जो एक मसल गुनाह में मुबतला हो जाए उसका कोई खौफ नहीं। और ये क्यों है, इसलिए कि जिल्लत और इज्जत का मियार उसके सामने वाजे नहीं है। जिल्लत और इज्जत का मियार खुदा है, न इंसान और आवाम, ना देखा ना, अगर जरूरी है वलीमा, मुस्ताहब है, अगर गुनाह में मुब्तला हो जाए कोई तो शादी करना वाजिब है, वो मुस्ताहब नहीं है, आम तौर पर मुस्ताहब मुअक्कद है। बस ये वो मेयार है जो कुरान करीम ने दिया है, खुदा उन्हें बता जिसे इज्जत दे उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता। आवाम उन्नास मेयार नहीं है, हुक्म इलाही मेयार है, इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, खुदा जो चाहता है करता है, यानी जिसे इज्जत देना चाहे इज्जत देता है, जिसे जिल्लत देना चाहे जिल्लत देता है, लेकिन इज्जत और जिल्लत देने का मेयार खुदावंद आलम के नजदीक उसके बयान करदा आकाम की पाबंदी है, इताअत है, जो उसकी इताअत करता है वो अजीज है, चाहे दुनिया वालों के नजदीक कितना ही जलील हो। और अगर कोई उसकी इताअत नहीं करता, वो चाहे कितने ही इंसानों का फिरऔन हो, लेकिन खुदा की निगाह में जलील है। وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين گیا جو کام ان کے سپرد کیا گیا وہ کر دیا. اور رکوع اور سجود ان کی نسبت جسمانی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لہذا جو رکوع ایک علامت احترام ہے, ٹھیک ہے, سجدہ ایک علامت احترام ہے, تو وہ جو تسبیح ہے ان کی خاص وہ رکوع ہے. ایک تسبیح خاص وہ سجدہ ہے, ایک تسبیح خاص جو قیام ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے روایات ہمارے پہ وہ عرش الہی کا طواف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آیا طواف جو ہے وہ طواف ہے اور روحانی ہے. اب جو مخلوقات روحانی ہیں وہ کس طرح سے طواف کرتی ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, یہ یقینی ہے کہ جسمانی حرکت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب نورانی حرکت کیسے انجام پاتی ہے, اس میں احاطہ انجام پاتا ہے,